عادت ہماری چبانا حق نہیں عادت ہماری، کرے محسن کو شفقت جو فراموش، کرے محسن کو شفقت جو فراموش، یقیناً وہ منافق ہے اور ناری. نعرہ حیدری حیدری بر محمد علی بیت محمد صلوات.
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. استغفر الله من كل ذنب واتوب اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات پڑھیے. معزز حاضرین، جیسا کہ محترم نے فرمایا ہے، یہ میری آپ کو زحمت دینے کی یہ آخری زحمت ہے جو میں نے آپ کو اتنے دنوں تکالیف دی ہیں. جیسا کہ انہوں نے فرمایا ہے، یہ میرا فرض ہے کہ میں اراکین انجمن معزز سامعین ان کا شکریہ ادا کروں کہ ہم جیسے لوگوں کے افکار سننے کے لیے بھی آپ لوگوں نے اتنی زحمت فرمائی. ورنہ جیسا کہ پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، میں تو ایک درسی آدمی ہوں، درسی پڑھانا مشغلہ ہے، اور انشاءاللہ جیسا کہ ابھی مجھے عزیز نے بتلایا ہے، امید ہے کہ مجھے عمرے کا ویزا مل جائے گا اور میں تمام آپ حضرات کی طرف سے نیابتاً پیغمبر علیہ السلام اور آل محمد علیہ السلام کی اگر زیارت سے مشرف ہوا تو آپ کو یاد کروں گا. صلوات پڑھیے گا. بھائیو، دین کا بیان کرنا یہ کسی پر احسان نہیں ہے، یہ ہر آدمی کا فرض ہے اور ہر آدمی کی ذمہ داری ہے. جیسا کہ میں نے سابقہ مجالس میں بھی ذکر کیا، لیکن آج میں آپ کے سامنے ان تمام مجالس کا خلاصہ عرض کر کے تھوڑی سی آپ کو زحمت دوں گا. اگر آپ نتیجے تک میرے ساتھ رہے تو انشاءاللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مذہب اثنا عشری کا موقف کیا ہے اور وہ اپنے ائمہ علیہ السلام کو کس درجے پر دیکھتے ہیں اور کیا عقیدہ رکھتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا کہ خداوند عالم کی ذات نے اس انسان جیسی عجیب غریب پر اسرار مخلوق کو جو خلق فرمایا ہے کہ جس کے ظاہری جسم کے اسرار کو بھی آج کی دنیا اور آج کا علم ابھی تک ابجد میں ہے معلوم نہیں کر سکا ہے، یہ خداوند عالم کی ایسی مخلوق مرکب ہے، بنی ہے دو چیزوں سے. ایک ہے ڈھانچہ جسے جسم کہا جاتا ہے، اور دوسرا ہے روح جو اللہ نے اس ڈھانچے میں منتقل فرمایا ہے. اور خداوند عالم کی ذات نے اس روح کو بالخصوص اپنی طرف نسبت دی ہے، حالانکہ ہر چیز خداوند عالم نے ہی پیدا کی ہے، ہر چیز اسی کی طرف منسوب ہے، لیکن اس انسان کی روح کو اپنی طرف منسوب کیا ہے کہ اذ نفخت فیہ من روحی، کہ جب میں اپنی روح کو نفخ کر دوں یعنی پھونک دوں حضرت آدم علیہ السلام میں تو فقعوا لہ ساجدین، تو تم سجدے میں گر جانا، یہ توہم نہ ہو کہ اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے، یعنی اپنی روح نکال کے حضرت آدم علیہ السلام میں داخل کی ہے، تو پھر اللہ تو خالی ہو جائے گا روح سے، جب روح ادھر چلی گئی تو ذات الہی میں تو روح نہیں رہے گی، یہ مراد نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ میں نے وہ روح جسے میں نے خود خلق کیا ہے اور اس کی نسبت میری طرف مخلوق کی خالق کی جیسے ہوتی ہے، جب میں نے اس روح کو آدم علیہ السلام میں جب پھونک دوں داخل کر دوں تو ملائکہ کو حکم تھا کہ تم اس کے لیے سجدہ کرنا. تو دیکھیے نا، روح ہی کی نسبت، یعنی میں اپنی روح، حالانکہ اپنی روح نہیں تھی، اپنی مخلوق اللہ کی تھی، لیکن اس مخلوق کو اتنا اللہ نے عظمت دینے کے لیے بیان کیا ہے کہ اسے کہا ہے گویا وہ میری روح ہے. یہ گویا میری روح ہے، جیسے نہیں کہتے ہے تو نہیں آپ کا فرزند، لیکن آپ کو محبت اتنی ہے اس سے کہ آپ کہہ دیتے ہیں یہ میرا فرزند ہے، یہ میرا فرزند ہے، واقع میں نہیں ہے، تشبیہ دی جاتی ہے بمنزل اس کے کہ میرا فرزند ہے. یہی بعین ہی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، یہ اہل بیت کا فرد نہیں تھا، یہ آپ کہیں کہ اہل بیت کا فرد ہے، اہل بیت کے فرد تو وہی پنج تن پاک یا بعد میں 12 معصوم ہیں، لیکن سلمان نے اہل بیت کے ساتھ اتنا ربط اور نظم اور اطاعت کی کہ فرمایا گویا یہ اہل بیت کا فرد ہے، یہ گویا ہے خود نہیں ہے. گویا میں اور خود میں فرق ہوتا ہے، بیٹا نہیں ہے، گویا بیٹا ہے. یہی بعین ہی اگر میں اور تشبیہ دوں تو جناب حضرت علی علیہ السلام نے محمد کے متعلق فرمایا تھا محمد ابنی من صلب ابی بکر، یہ محمد میرا بیٹا ہے لیکن صلب جناب ابی بکر صدیق سے ہے، یعنی ہے تو اس کا فرزند نسبی لحاظ سے، لیکن اطاعتی لحاظ سے دیکھیں تو یہ میرا فرزند ہے. یہ ہمیشہ تشبیہ ایسی دی جاتی ہے، یہاں بھی یہی ہے کہ گویا تم یہ سمجھو میری روح ہے جو کہ مخلوق ہے. تو کتنی با عظمت ہوگی وہ ذات جس میں گویا اللہ کی روح آ گئی ہو. تو یہ روح ہے اور جسم ہے. میں نے عرض کیا تھا جسم کی سلامتی موقوف ہے اس بات پر کہ جسم کے اعضاء پہ کوئی مرض لاحق نہ ہو تو وہ جسم سالم ہوگا، یعنی اس کے اجزاء سالم ہوں گے. آنکھ سالم وہی ہے جو دیکھتی ہے اور کوئی مریض نہیں ہے، ہاتھ سالم، پاؤں سالم، دماغ سالم، عقل سالم، یہ سلامت جسم کی یہ ہے کہ اعضاء ہوں اور وہ بیمار نہ ہوں، اسے کہتے ہیں سالم. اسی طرح بعین ہی روح ہے سالم، روح بھی سالم ہوا کرتی ہے، یعنی وہ روح جو بیمار نہ ہو. جتنے روح کے اجزاء ہیں، جتنے روح کے گویا لوازمات ہیں، اگر وہ اعتدال پہ رہیں تو وہ روح سالم ہوگی، بیمار نہیں ہوگی. خداوند عالم کی ذات نے ہمیں جسمن عمومی طور پر ہر ایک کو سالم پیدا کیا ہے، جس کو بھی ابتدان پیدا کیا ہے سالم پیدا کیا. اسی طرح ہر ایک کی روح کو بھی اللہ نے سالم پیدا کیا ہے، اور اسی کو کہا جاتا ہے فطرت، کہ ہم نے ہر ایک کی فطرت میں رکھ دیا ہے کہ وہ اللہ کو پہچانے گا، ہر ایک کی فطرت میں ہے کہ وہ صداقت کو اپنائے گا، ہر ایک کی فطرت میں ہے کہ اس کو ظلم سے تنفر ہوگا، اسے سخاوت سے لگاؤ ہوگا، اسے ہمدردی ہوگی. یہ صفات مانویہ جو روح کے ہوتی، روح کی فطرت میں یہ رکھ دیا ہے. پیغمبر فطرت بناتے نہیں، فطرت کو جگاتے ہیں آ کے. انبیاء علیہ السلام کا کام ہے فطرت کو آ کے جگانا، وہی چیز جو ہر انسان میں موجود ہے، ذرا اسے آ کے بیدار کرتے ہیں، اسے آ کے جگاتے ہیں۔ اسی واسطے شاید حضرت امیر علیہ السلام نے بھی ایک جملہ فرمایا ہے، الناس نیام اذا ماتوا فانتبهوا، ایک جملہ ہے حضرت امیر علیہ السلام کا نہج البلاغہ میں، کہ حضرت فرماتے ہیں سارے کے سارے لوگ سوئے ہوئے ہیں، جاگتے ہوئے انسانوں کو امام فرما رہے ہیں، سو رہے ہیں۔ دنیا جو جاگ رہی ہے ان کو فرماتے ہیں کہ یہ سو رہے ہیں، اذا ماتوا فانتبهوا، جب مریں گے تو جاگیں گے، لیکن اب اس جاگنے کا فائدہ ہی کیا۔ اسی واسطے حضرت نے فرمایا ہے سونے والا تو سو نہیں، اسی دنیا میں جاگ۔ حضرت نے ایک اور جگہ بھی جملہ ہے، پیغمبر علیہ السلام کا بھی جملہ ہے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا حساب تم خود کر لو یہاں پر، قبل اس کے کہ تمہارا حساب لیا جائے۔ اگر واقع میں دیکھیں، فطرت ہر انسان کی بتلاتی ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں۔ یہ آدمی زندگی کے ہر دور جس میں بھی جا رہا ہو، خود دوسرے کو پتا ہو یا نہ ہو، خود اسے پتا ہوتا ہے کہ میں اچھے کام کر رہا ہوں یا میں برے کام کر رہا ہوں۔ بہرحال ایک ہے سلامت روح، ایک ہے سلامت بدن۔ آج جو میں نے مطلب تازہ عرض کرنا ہے، یہ تو کل کا خلاصہ تھا۔ ایک ہوتا ہے بدن سالم، ایک ہوتا ہے بدن سالم میں رشد کا ہموار اور منظم اور ایک دوسرے سے مناسب ہونا۔ ابھی میں اس کی تھوڑی سی توضیح عرض کروں گا۔ ہاتھ سالم وہ ہے جو بیمار نہ ہو، لیکن ہاتھ متناسب وہ ہے جو جسم کے ساتھ سازگار ہو۔ اس ہاتھ کو کہیں گے آپ متناسب ہاتھ، یعنی ہر عضو اس طرح سے بڑھے کہ اس کا بڑھنا بدن میں موجب عیب نہ ہو، موجب حسن ہو جائے۔ اسے کہتے ہیں کہ تمام اعضاء بدن متناسب بڑھ رہے ہیں، یعنی وہی نسبت جو ہونی چاہیے وہی نسبت ہے۔ اسے رشد بھی کہا جاتا ہے، بڑھنا بھی کہا جاتا ہے۔ آپ تکامل کے لفظ سے تعبیر کریں تو اسے تکامل کے لفظ سے بھی آپ تعبیر کر سکتے ہیں۔ ہر عضو سالم ہونے کے بعد کامل کب ہوگا، یہ ہے جو میں نے نتیجہ لینا ہے۔ عضو سالم ہے لیکن ہر عضو سالم کامل نہیں ہوا کرتا، عضو سالم کامل تب ہوگا جب جسم کے اعضاء کے متناسب ہو، تب کامل کہلائے گا وہ۔ اور اگر متناسب نہ ہوا تو اسے کامل نہیں کہیں گے۔ دیکھیے، بچہ ہے، پیدا ہوتا ہے، اس کے اعضاء بڑھ رہے ہیں، ہاتھ بھی بڑھ رہا ہے، انگلیاں بھی بڑھ رہی ہیں، ناک بھی بڑھ رہی ہے، کان ہے، پاؤں ہے۔ اگر تو متناسب بڑھے ہیں تو سالم، مریض نہیں ہے، ان میں کوئی مرض پیدا نہیں ہوئی ہے۔ اگر تو متناسب بڑھیں، نسبت جو ہونی چاہیے اسی نسبت سے آگے بڑھیں، تو اس آدمی کو کہیں گے جمیلن، یہ حسین آدمی ہے، یعنی اس کے آزاد جیسے ہونے چاہیے ویسے ہی بڑھ رہے ہیں۔ اور اگر کسی کا کوئی عضو غیر متناسب ہو جائے، اس کا رشد متناسب نہ ہو، تو پھر انسان کبھی ہو جاتا ہے، غیر کامل ہو جاتا ہے، غیر سالم نہیں ہوا، غیر کامل ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر انگلیاں جیسے کہ آپ کی ہیں، اکثر کی ہیں، اتنی یوں ہی ہوں تو کہیں گے یہ ہاتھ کامل ہے، لیکن اگر ایک انگلی اتنی بڑھے کہ پاؤں تک جا پہنچے، بڑھ سکتی ہے۔ ناک آدمی کا بڑھے ایسا جیسے ہاتھ بڑھ رہے ہیں، اگر ایسا ناک بڑھنے لگ جائے، کان بڑھیں ایسے، ہاں کہ جیسے کہ فرض کر لیجئے سر بڑھ رہا ہے، سر موٹا ہوتا ہے نا، دوری ہوتا ہے، اگر کان بھی انسان کے ایسے بننے لگ جائیں گے، ہے تو عضو سالم، بیمار تو نہیں ہے، لیکن اس کا رشد کامل نہیں کہلائے گا۔ کامل تب ہوگا کہ جو جسم سے مناسبت رکھتا ہے، کہ جو جسم کو کبھی نہ بنائے، ایسا بڑھے گا تو وہ کیا ہوگا؟ عضو کامل ہوگا. اس عضو کو کہیں گے کامل. آپ نہیں دیتے یہ اخباروں میں کارٹون جو دیتے ہیں، توجہ فرمائی ہے نا، جو اخبار پڑھتے ہیں، کارٹون جو دیتے ہیں، یہ کیا مقصد ہوتا ہے اس کا؟ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ یہ شخص غیر متناسب ہے، کسی کی ناک لمبی کر دیں گے، لوگ تعجب کریں گے، دیکھیں گے، متوجہ ہوں گے کہ نیچے کیا لکھا ہے. میں نے ایک دفعہ ایک کارٹون دیکھا تھا، ایک کوئی محترمہ ملنے گئی تھی کسی محترم سے، یہی کہیں گے نا، لفظوں میں تو یہی ہے. اب اس کی آنکھ سے تیر نکالا، کس سے؟ محترمہ سے، اور اس کے دل پہ جا کے مارا. یا کیا بتانا چاہتا ہے؟ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس نے اسے قابو کر لیا، اس کے دل کو قابو کر لیا، اب جو معاہدہ چاہے گی ہو جائے گا. یہ غیر متناسب ہے، یہ یعنی اس لحاظ سے وہ نہیں دکھا رہا جو کہ عام دل اور عام آنکھیں ہوتی ہیں. یا آپ دیکھیں گے کسی کے پاؤں بڑھا دیں گے. آپ نے کبھی کبھی دیکھا ہو، ہمارے ایک ہمارے ہمزلہ ہیں، اس واسطے میں کہہ دوں تو شاید، اور پھر ہمیں بھی بلوچ، ہم بھی تھوڑے سے، کوئی اتنی بڑا نہیں ہے، وہ ہمیشہ اسے حکے کے ساتھ دکھلائیں گے اخباروں میں. جب بھی اس کا کارٹون کھینچیں گے نا، حکا اس کے ساتھ ہوگا، اور پھر ٹوپی ایسی بنائیں گے جو غیر متناسب نظر آئے گی، لوگ ہنسیں گے. یہ عضو اس کے سارے سالم ہیں لیکن کامل نہیں ہے. کامل یہ ہے کہ ٹوپی متناسب ہو سر سے، ناک متناسب ہو ہاتھ سے، ہاتھ متناسب ہوں پاؤں سے، ان کی نسبت جو ہے ایک دوسرے کی اگر اوکلائی ہو تو ہوگا کامل. یہ میں عضو میں کہہ رہا ہوں. بعین ہی روح میں بھی یہی چیزیں ہیں. انسان کی روح سالم ہے، کامل کب ہوگی؟ جبکہ جتنی صفات روحانی ہیں متناسب ہوں، اس کو ایک دوسرے سے وہی نسبت ہو جیسے کہ میں نے جسم میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. اگر صفات غیر متناسب ہو گئیں، انسان تو ہوگا، سالم بھی ہوگا، لیکن کامل نہیں ہوگا. کامل انسان یہ ہے کہ اللہ نے جو روح میں صفات، غرائز، یا جو آپ کہیں معنویات رکھی ہیں، ان تمام معنویات کو ایک دوسرے سے تناسب ہونا چاہیے. اور بعین ہی اہل علم، اسی کا نام عدالت ہوتا ہے، جس کی روحی صفتیں متناسب ہوں تو عادل کہلائے گا. عدالت اسی سے شروع ہوتی ہے. اب عدالت کے مورد فرق کر جاتے ہیں. ایک دفعہ اللہ عادل ہے. اللہ عادل ہے کے معنی کیا ہے؟ اللہ نے ہر چیز کی استعداد ایک دوسری کی استعداد سے مناسب رکھی ہے. کسی کو زیادہ نہیں کیا، کسی کو کم نہیں کیا، متناسب رکھی. ہر ایک کو خدا شناسی کی عقل دی ہے، ایک جیسی عقل دی ہے. یہ بحث ہے، اب کوئی موقع ہی نہیں رہا. عقل میں کوئی فرق نہیں، تجربے میں فرق ہوتا ہے. اللہ نے عقل سب کو ایک جیسی دی ہے. ایک باپ کے دو بیٹے لے لے، ایک بیٹا ہے گڈریا رہتا ہے، ہل چلاتا ہے سارا دن، اور ایک بیٹا ہے پڑھتا ہے، وہ مجسٹریٹ بن جاتا ہے دنیاوی لحاظ سے، یا عالم بن جاتا ہے، یا فرض کر لیجیے رئیس جمہور بن گیا، یا کچھ بن گیا. یہ دونوں بیٹے ایک باپ سے ہیں، ان کی عقل میں کوئی فرق نہیں ہے. عقل ایک جتنی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس نے عقل سے کام نہیں لیا ہے، اس نے اس کو استعمال نہیں کیا ہے، گڈ لیا رہا. اس نے عقل کو استعمال کیا ہے، کام لیا ہے، تجربہ کیا، کہلاتا ہے کہ بڑا عاقل ہو گیا. عقل کے نسکاروں میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. اللہ نے سب کو ایک جیسی عقل دی ہے، تبھی تو مطالبہ کیا ہے کہ مجھے مانو. تبھی تو سب سے مطالبہ ہے کہ مجھے مانو. تم مجھے مان سکتے ہو، تم مجھے پہچان سکتے ہو، تم مجھے پیدا کر سکتے ہو. اور سب سے، خواہ وہ افریقہ میں رہتا ہو، جنگل میں رہتا ہو، خواہ وہ پڑھتا ہو یا نہ ہو، یہی جو مر جاتے ہیں بے خود خدا کے معنی ہوئے، ان میں بھی وہی عقل ہے، لیکن یہ کہ یہ عقل کو استعمال نہیں کرتے، ساری عمر بدماشیوں میں استعمال کریں گے، کبھی ادھر استعمال ہی نہیں کریں گے. بہرحال اللہ نے جتنی صفات پیدا کی ہیں روحی، ساری کی ساری متناسب ہیں. اللہ عادل ہے، عادل کے معنی یہی ہیں کہ اس نے ہر ایک کو وہی صفت عنایت فرمائی ہے جو دوسرے کو دیا ہے. اور جس کو میں آپ کو عرض کر دوں، آ گیا ذہن میں، میں میرے یہ مطلب تو بتلا دوں، جسے اللہ نے عقل نہیں دی ہے اس کے لیے کوئی شریعت نہیں ہے. مجنون کے لیے کوئی نہ جنت نہ جہنم، بلکہ اس کے لیے وہی ہے کہ سیدھا جنت میں جائے گا. شریعت، احکام، تکلیف، حکم، جو مجنون ہے، پاگلوں کے لیے کوئی نبی نہیں آیا ہے، کیونکہ اسے جب پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کون ہوں، وہ اپنے آپ کو ہی نہیں جانتا تو وہ خدا کو کیسے جانے گا. خدا کی معرفت تو پہلے اپنی معرفت سے شروع ہوتی ہے، یہاں سے تو شروع ہو کہ میں کون، میں فلاں کا، فلاں کون، یوں ہی ہلمبا جرن کہتے ہیں، یوں ہی چلے جائیے. اور جب تک کون کون نہیں کرے گا کوئی چیز مطلب نہیں سمجھے گا. اسی واسطے علم تربیت نے کہا ہے کہ بچے جب سوال کریں تو انہیں ڈانٹا نہ کرو، انہیں سمجھاؤ، اگر نہیں سمجھا سکتے ہو تو غلط جواب نہ دو. بچہ پوچھتا ہے، بابا یہ بجلی کیوں چمکتی ہے؟ اگر آتا ہے تو بتلاؤ، آسمان کیوں ہے، یہ منارہ کیوں ہے، لاؤڈ سپیکر کیوں ہے، یہ کیوں کیوں. بچہ شروع کرے گا ابتدا سے کیوں کیوں سے ہی پہ بھی معرفت ہے، یہ وہیں سے شروع ہو جائے گی معرفت. لہذا جو بیچارہ کیوں ہی نہیں کر سکتا، اسے پوچھو تم کون ہو، کہے گا تو پاگل ہے. وہ خود، میں ایک دفعہ گیا تھا، پرانی بات ہے، سن 40 کی شاید، یہ انارکلی میں باہر یہ پاگل خانے سے لاتے تھے ان کو، موٹروں میں بٹھا کے ذرا سیر کراتے تھے. تو ہم پرانی انارکلی سے گزرے، کئی ایک موٹریں پاگلوں کی تھی کھڑی تھی. اب وہ بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، ہاں ایک دوسرے سے کچھ کہہ رہا ہے. ایک کہہ رہا ہے کہ پاگل ہے، دنیا مجھے پاگل کہتی ہے، دنیا پاگل ہے جو مجھے پاگل کہتی ہے. میں پاگل کب ہوں؟ میں ہی تو نبی ہوں جو دنیا کو ہدایت کرنے کے لیے آیا ہوں. دوسرا بیٹھا تھا کہ تو کب نبی ہے؟ خدا تو میں ہوں، میں نے تب تجھے بھیجا ہی نہیں ہے، تو کیسے نبی بن گیا ہے؟ اور میں یہ آپ کو بتلا ہوں، جو بھی ادعائے نبوت کرتے ہیں یا ادعائے خدائی، وہ پاگل ہی ہوتے ہیں. جہاں بھی آئیں گے آپ دیکھیں گے گھوڑا، کہیں نہ کہیں فرق آپ کو معلوم ہوگا. بہرحال عقل اللہ نے ایک جیسی دی، صفت شجاعت میں ابھی عرض کروں گا ایک جیسی ملی ہے. اب آپ کی مرضی، ورزش نہ کریں، ہاں جو یہ کرکٹ کھیلتے ہیں یا ہاکی کھیلتے ہیں، یہ آپ سے زیادہ ڈیل ڈول میں ہے. نہیں وہ ورزش کرتے ہیں جا کے، ہاں کرکٹ کھیلتے ہیں یا فٹ بال کھیلتے ہیں، ورزش کرتے ہیں. ہو سکتا ہے بعض آدمی مریض ہوں، نہیں کہتا میں نہیں، لیکن اس میں ہر ایک میں طاقت ہے. ہاں یہ اسی طرح سے خصوصاً صفات معنویہ، یہ تو خیر ایک صفت ظاہری کی میں نے مثال دیا. صفات معنویہ اللہ نے برابر تقسیم کی ہیں، اور پھر اس صفات معنویہ پر اللہ نے ایسے حکم صادر کیے ہیں کہ جو ہمیں پتہ نہیں ہے کہاں استعمال کرنا ہے کہاں نہیں کرنا. اللہ نے ہم میں استعداد رکھی ہے کھانے کی، کھاؤ، ہم کھائیں گے. زیادہ زیادہ کتنے دن بھوکے رہ سکیں گے؟ کھائیں گے ضرور. اللہ کہتا ہے کھانے سے میں منع نہیں کرتا، کھانے والی چیزوں کا میں تمہیں کہتا ہوں کون کون سی چیزیں کھانی ہیں، وہ مجھ سے پوچھو. اگر کوئی شریعت ایسی آ جائے کہے کہ اصلاً انسان کے لیے کھانا ہی حرام ہے، کہیں گے جناب یہ شریعت عقل کے منافی ہے، یہ فطرت کے منافی ہے، یہ عدالت کے منافی ہے کہ جو کہتی ہے کھانا ہی حرام. میں کہا کرتا ہوں اللہ نے ہم میں ہنسنے کی طاقت رکھی ہے، ہم نہ ہنسیں، یہ تو محال ہے ہنسیں گے. اب دیکھنا ہے موارد ہنسنے کے پوچھنے ہیں کہ ہم نے کہاں ہنسنا ہے کہاں نہیں ہنسنا ہے. اللہ نے ہم میں رونے کی طاقت رکھی ہے، یہ کہیں کہ رو بو مت، جو مذہب یہ کہے کہ رونا حرام ہے وہ مذہب فطرت کے اور عدالت کے منافی ہے. ہاں آپ یہ پوچھیں کہ کہاں رونا ہے، رونے کے موارد پوچھ سکتے ہیں کہ اگر اپنا مال ضائع ہو جائے اس پہ روئیں،
یا کسی ہمسائے کو تکلیف ہو اس پہ روئیں، یا مثلا کسی بزرگوار کو تکلیف ہو اس پہ روئیں، جیسے اس دن میں نے مثال عرض کی تھی، فراق پہ روئیں، کسی نعمت کے اٹھ جانے پہ روئیں، رونے کے موارد میں خوف خدا سے روئیں، رونے کے موارد ہیں. آپ یہ کہیں کہ اسلام میں رونا ہی بدعت ہے، جائز نہیں ہے، یہ کوئی اور اسلام ہوگا، خدا والا اسلام ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح جنسی تمایل ہر فطرت میں ہے، اللہ نے جنسی تمایل رکھا ہے. میں معذب الفاظ کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، آپ یہ کہیں کسی مذہب میں یہ آ جائے کہ جنسی تمایل ہی حرام ہے، یہ مذہب مذہب فطری نہیں ہو سکتا ہے، یہ مذہب عقل کے عدالت کے منافی ہے. ہاں البتہ جنسی تمایل کے موارد بتلائے جا سکتے ہیں کہ آپ نے کہا یہ ارضاء غریزہ جنسی کرنا ہے، یہ بتلائے گا، قرآن بھی بتلاتا ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ کر تمہیں آزادی حاصل ہے کہ تم اپنی اس فطرت کو ارضا کر سکو. بہرحال میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے روح میں جتنی استعداد دی ہے، یہ جتنی استعداد دی ہے اللہ نے، تو عدالت قائم کر کے استعداد دی ہے. جو ان استعداد کو متناسب رکھے گا وہ ہوگا عادل. نبی بھی عادل، جب اللہ عادل ہے نبی بھی عادل، امام بھی عادل، اور ایک ہمارا قاضی اور ملہ بھی عادل. فرق کیا ہے؟ ہم پھر کیوں کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہونا چاہیے، امام معصوم ہونا چاہیے؟ اگر عصمت اور عدالت ایک ہوتی تو پھر دو لفظوں کی ضرورت نہ رہتی. جب ہم میں عدالت بولی جائے تو مانا یہ ہے کہ جو شخص 99% 80% ان چیزوں میں تناسب کو برقرار رکھتا ہے وہ عادل تو ہے، معصوم نہیں ہے. معصوم وہ ہے کہ جتنی صفات معنویہ، جتنے کمالات روحیہ ہیں، ان تمام کو ہر حالت میں بچپن سے لے کر مرتے دم تک متناسب رکھتا ہے، کسی وقت کوئی صفت زیادہ اور کم نہیں ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں معصوم. اگر نہیں سمجھ آئی تو ذرا وضاحت کروں گا، جہاں شجاعت کی ضرورت ہوگی معصوم شجاعت دکھلائے گا، اور جہاں شجاعت کی ضرورت نہیں ہوگی، ہزار دنیا کہتی رہے کہ علی بولتے رہے، کہتے رہو، میں تمہارا تابع تو نہیں ہوں، میں تو اس کا تابع ہوں جس نے مجھے امام بنا کے بھیجا ہے. جہاں ضرورت ہوگی شجاعت کی وہاں شجاعت دکھلائے گا، جہاں ضرورت ہوگی صلح کی وہاں صلح دکھائے گا، جہاں ضرورت ہوگی بخشش کی بخشش دکھلائے گا، جہاں ضرورت نہیں ایسی متناسب رکھے گا کہ کسی وقت کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ علی اس صفت میں یا فلاں معصوم اس صفت میں تو بڑا کمال رکھتا ہے اور دوسری صفتوں میں کمال اتنا نہیں رکھتا. ان تمام صفات میں اگر ترازو پہ تولیں تو برابر کا جب کمال ہوگا سب میں تو اسے معصوم کہتے ہیں. لیکن جامعہ اگر ایسا بن جائے معاشرہ تو کبھی فساد نہیں ہوگا، پھر عدل ہی عدل، انصاف ہی انصاف ہوگا. جامعہ کیوں خراب ہوتا ہے، معاشرہ کیوں خراب ہوتا ہے؟ کبھی کبھی اس صفات روحانی میں مد و جذر پیدا ہوتا ہے. مد و جذر اکثر آپ حضرات سمجھتے ہیں نزدیک بیٹھے ہیں، سمندر میں دیکھیں لہریں اٹھیں گی، نیچے جائیں گی، آگے جائیں گی پھر واپس آئیں گی، ادھر جائیں گی واپس آئیں گی. اسے کہتے ہیں مد، آگے جانا، جذر یعنی پیچھے آنا. لہروں کا استقرار میں نہ رہنا، اسے مد و جذر کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے. کبھی کبھی معاشرے میں ایک صفت جو ہے مد پیدا کر لیتی ہے، یہی معیار بن جاتی ہے انسانیت کا، دوسری صفات چلی جاتی ہیں پوشتے پا یا پوشتے سر، ان کو کوئی نہیں پوچھتا ہے. ہاں تو اس سے معاشرے میں خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. ایسا مد و جذر ہر زمانے میں رہا ہے، آج مد آیا ہے، یہ سوچتے ہیں کہ جی ہمارے ملک میں زکات نافذ ہو جائے. میں اپنے پاکستان کی بات کر رہا ہوں، یہ مد ہے، زکات ہو جائے، خارشوت کھاتے رہیں نہ کھاتے رہیں، ظلم کرتے رہیں نہ کرتے رہیں، انصاف ہو یا نہ ہو، عدالت ہو یا نہ ہو، یہ رائج ہو جائے تو اس سے معاشرہ خرابی کی طرف نہیں گا۔ زکات ضروری لیکن کب؟ جب متناسب ہو دوسری صفات کے ساتھ، اور اگر صرف ہی زکات معیار بن جائے اسلام کا، جیسے ہمارے کئی بزرگ اور گزرے کہتے ہیں جی ہم نے بڑی اسلام کی خدمت کی، ہم نے مینار بنا دیا ہے۔ اسلام کی خدمت مینار بنانا نہیں، زکات نہیں دینا، اسلام کی خدمت ہے عدالت کا برقرار کرنا۔ عدالت کا برقرار کرنا یہ ہے کہ تمام انسانوں میں جو صفات معنویہ ہے ان کو جو حکومت متناسب رکھے گی وہ حکومت عدالت قائم کرنے والی سمجھی جائے گی، اور جس میں نہیں ہوگا مد ہو جائے گا یا جادر ہو جائے گا وہاں سے ہی۔ پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں، آج بھی میں آپ کو تھوڑی سی مثالیں ایک دو تار دوں گا، پیغمبر علیہ السلام کے زمانے میں یہ پیدا ہو گیا تھا کہ عبادت کرو بس۔ انسان کون ہے جو عبادت کرے، اور عبادت بھی خصوصی معنی کے لحاظ سے۔ عبادت کے دو معنی ہیں، ایک معنی تو ہے کہ ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور اس کام کی معاشرے کو ضرورت ہو وہ عبادت ہے۔ آپ کا دکان پہ بیٹھنا عبادت، اس کا دفتر میں بیٹھنا عبادت، ہاں کارخانہ چلانا عبادت، سکولوں میں جانا عبادت، ہاں ڈاکٹر بننا عبادت، انجینئر بننا عبادت ہے۔ اس واسطے کہ اگر یہ کام کوئی کرنے والا نہیں ہوگا تو پھر یہ معاشرہ قائم نہیں رہے۔ ایک تو عبادت کے معنی مفہوم یہی ہے، اسی مفہوم کے لحاظ سے سید رضی نے یہ ادعا کیا تھا کہ میں نے اپنی زندگی میں کوئی کام ایسا نہیں کیا ہے، واجب تو بجائے خود یا حرام کا چھوڑنا تو بجائے، میں نے کوئی مکروہ کام بھی نہیں کیا، جو کام کیا ہے ہمیشہ مستحب کام کیا ہے۔ یہ ہمارے بزرگوار گزرے ہیں سید رضی صاحب نہج البلاغہ جو ہیں، اس نے یہ ادعا کیا تھا۔ کیوں؟ وہ کہتا ہے کہ اگر میں پانی پیتا تھا تو اس غرض سے کہ پانی پیوں گا عبادت جو کام کی بلا۔ اس کے بعد سوچ لیجیے، یہاں آپ تشریف لائے ہیں، عبادت ہے کہ ہم جائیں گے، ہمیں کچھ اگر معلومات نہیں ہوں گے تو معلومات حاصل کریں گے، اور اس کے بعد ہم اپنے دل کی اس عقیدت کو ظاہر کریں گے جو کربلا کے واقعے کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ تیرا یہاں آنا عبادت، اور پڑھنے والے کی اگر غرض یہی ہو کہ ہو سکتا ہے میرے چند جملوں سے کچھ لوگ ایسے ہوں جو شاید وہ مطلب نہ سمجھتے ہوں اور وہ میں مطلب سمجھا دوں گا، تو اس پڑھنے والے کا یہ پڑھنا عبادت، یہ ایک عبادت بے معنی عام ہے، چندہ دینا عبادت، لاؤڈ سپیکر لگانا عبادت، سبیل پلانا عبادت، ساری چیزیں عبادت میں آ جاتی ہیں۔ صرف فرق اتنا ہے، قصد یہ ہو کہ اس کام پر اللہ راضی ہوتا ہے اس لیے بجا لاتا ہوں۔ ذرا یہی مشکل ہے تھوڑا سا، اب یوں نہ سمجھے آسان ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں اونٹ کھڑا تھا ساتھ میں اور وہ نماز پڑھ رہا تھا، مسافر تھا، عرب تھا، ہماری حکایات میں آتا ہے بطور سمجھانے کے، یہ واقعہ نہ بھی ہوا تو اس نے نماز پڑھ رہا تھا، دو آدمی گزرے، انہوں نے دیکھا کہ بڑی بہترین نماز پڑھ رہا ہے، رکوع بڑا اچھا، سجود بڑا اچھا، بڑا اطمینان سے کے ساتھ، قیام کے ساتھ، تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگا کتنا بہترین آدمی ہے، کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہے۔ وہ ابھی پہلی رکعت میں تھا، کہتا ہے صرف نماز نہیں میں روزے سے بھی ہوں۔ جی ہاں، ذرا یہی مشکل ہے، روزہ بھی ہے میرا، یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ بھی بتانا چاہتے کہ روزے سے بھی ہوں۔ یہ ذرا ہے اللہ کے لیے کام کرنا۔ میں نے ایک دفعہ اپنے بزرگ وار ہے، نام نہیں لیتا ممکن ہے، میں نے کہا مولانا یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے کہ ہم مجلس قربتین اللہ پڑھتے ہیں، صاف اللہ کے ساتھ معاملہ صاف، لوگوں کو تو ہم دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن اللہ کو بھی دھوکہ دیا جا سکتا ہے۔ کہنے لگا کیسے؟ جب ہم پال رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ہمیں کوئی پیسہ دے گا یا نہیں دے گا. میں نے کہا یہ تو ٹھیک فرماتے ہیں, لیکن جب کوئی دیتا ہے اور ہم چلے جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک بیہودہ کو تو 10,000 دیا اور ہمیں 500 دیے, کیا دل میں احساس نہیں ہوتا؟ کیا ہمیں کہنا؟ میں نے کہا یہی احساس ہونے کے معنی یہ ہے کہ ہم نے خدا کے لیے یہ کام نہیں کیا ہے. اگر خدا کے لیے کیا ہوتا تو یہ احساس بھی نہ ہوتا, تب ہوتا وہ رضا الہی کے لیے. اور اگر آپ دیکھنا چاہیں ان لوگوں کو جن کو میں ابھی تھوڑی سی تطبیق عرض کروں گا, دشمن کے سینے پہ بیٹھے ہیں, جیسے میں نے اس دفعہ عرض کیا تھا شاید, اور دشمن کو ماں کا وہ پھر سر قلم کرنا چاہتے ہیں, وہ تھوک دیتا ہے. اور دنیا نے کیا علی سینے سے ہٹ گئے اور وہ گھبرا گئے لوگ, کیونکہ بڑا بہادر تھا یہ, 1,000 آدمی کے مقابلے میں لڑتا تھا. گھبرا گئے کہ 1,000 آدمی کے لڑنے والے کو پچھاڑا اور پھر وہ چھوڑ دیا شاید کہیں ادھر نہ آ جائے. تو گھبرا گئے اور جا کے کہا کہ حضور یہ کیا ہو رہا ہے؟ حضرت نے فرمایا جب آئیں گے پوچھ لیں گے, جو ایک دفعہ گرا لیتا ہے پھر دوبارہ بھی گرا لے گا. جب آتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے کہ ایسا کیوں کیا؟ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس کا سر قلم کرنا چاہا تو اس نے میرے منہ پہ تھوک دیا تھا. اور فطرت میں ہے کہ تھوکنے سے انسان میں غضب آتا ہے, غصہ آتا ہے. اس وقت اگر میں اسے مارتا تو میرا غصہ بھی شریک ہوتا, رضا الہی کے لیے نہ مارتا میں. نام معاشرے میں کیا عبادت, ایک زمانہ آیا تھا عبادت میں یار تھا, بس عابد ہو گئے جناب, تصویر لی ہوئی ہیں پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ ہو اللہ ہو ہو رہا ہے, نمازوں پہ نمازیں نمازوں پہ نمازیں, گھر بار چھوڑا ہوا ہے, بچے بھوکے مر رہے ہیں, پتہ نہیں کپڑے ہیں یا نہیں ہیں, نہ بیوی کا پتہ نہ کسی کا, عابد ہیں. پیغمبر علیہ السلام کو خبر مل گئی کہ کچھ لوگ ہیں جنہوں نے ایسا شغل اختیار کر لیا, سب کو بلایا منبر پہ گئے, فرمانے لگے کہ تم یہ کام جو کرتے ہو, میں پیغمبر ہو کے مستحب نماز کبھی پڑھتا ہوں کبھی نہیں پڑھتا, کبھی روزہ رکھتا ہوں کبھی روزہ نہیں رکھتا, اپنے بچوں کے پاس جاتا ہوں, گھر کی خبر لیتا ہوں, اور میں راضی نہیں ہوں, نہ ہی میری ہے یہ سنت ہے کہ گھر بار چھوڑ دو اور اللہ کی نمازوں پہ لگے رہو, یہ افراط ہے. ایک غیر متناسب صفت بڑھ رہی ہے تمہارے میں جو عدالت سے خارج ہو جاتی ہے. روک دیا. بلکہ ایک روایت میں ہے جناب عمرو ابن عاص ایک بہت بڑے مشہور آدمی گزرے ہیں تاریخ میں, اس کے 3-4 بچے, 3 تو ظاہر تھے, 2 لڑکے تو اس کے ہم خیال تھے, ایک لڑکا اس کا ہم خیال نہیں تھا. وہ ہمیشہ سمجھاتا تھا باپ کو کہ بابا ایسا کر جہاں علی جس چیز کو کہتے ہیں اسی کو مان لے, وہ ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا. اور وہ تو کہتے تھے کہ علی کے بعد کیا رکھا ہے, پیسہ ملتا ہے کوئی؟ وہیں جائیں جہاں پر کام وغیرہ ہوتا ہے. ہاں تو یہی شخص بڑا نماز متصل نماز پڑھتا تھا, رات کو بھی نماز دن کو بھی روزہ. پیغمبر علیہ السلام نے اسے دیکھا فرمایا کہ فلاں زہران عبداللہ نام ہے ان کا, کہ تم ایسا ہی کرتے ہو؟ کہنے کہ ہاں. کہنے کہ میں پیغمبر ہوں, میں دین لایا ہوں, میں تو ایسا نہیں کرتا, اور نہ ہی میں راضی ہوں کہ میری امت میں سے سارے کام چھوڑ کے نمازوں پہ ہی لگے رہ جائیں. مستحب نمازیں عرض کر رہا ہوں, آ کہیں یہ نہ کہیں کہ چھوڑیں واجب کو بھی. واجب نماز تو واجب ہے, روزہ واجب تو واجب ہے. عبادت معیار بن گیا تھا کسی آدمی کی شخصیت کا. بسا اوقات معیار کیا بن جاتا ہے آج کل, مولوی صاحب بلانا زاہد ہے جی, بڑا پرہیزگار ہے, زاہد زہد معیار بن گیا, تسبیحات میں پھٹے کپڑے ہیں, جسم سے بدبو آ رہی ہے, پسینے میں گندگی ہے, سر کے بال بکھرے ہوئے ہیں, لوگ ٹاؤن چوم رہے ہیں جی, بڑا زاہد ہے, یہ زاہد ہے پرہیزگار ہے, یہی ولی اللہ ہے. ولی اللہ کے معنی اللہ کا دوست, تم ایک رات اس کے ساتھ نہیں سو سکتے, اتنی بدبو آتی ہے, اللہ کا دوست کیسے بنے گا وہ؟ ولی اللہ وہ نہیں ہے. ولی اللہ ہوتا ہاں تو دھوئے نہائے خوشبو لگائے. امام حسن علیہ السلام جب نماز پڑھنے جاتے تھے تو گھوڑے پہ سوار ہوتے تھے, بہترین لباس پہنتے تھے, خوشبو لگاتے تھے, لوگ کہتے تھے کہ فرزند رسول آپ نے یہ حیات کیوں بنائی ہے؟ حضرت فرماتے جانتے ہو کس کے دربار میں جا رہا ہوں؟ آج معمولی سے آتے ہیں جن کا کوئی وقار ہی نہیں ہے، ہاں تو کوٹ پتلون ٹائی لگا کے جائے گا کہ ڈپٹی کمشنر سے ملنا ہے، ہاں بن چھن کے جائے گا خدا سے ملنے کے لیے، ہاں سیاہ چہرہ بنائے ہوا خاک لگائی ہوئے ولی اللہ ہے، اور ہمارے مومن بھی کہیں گے جی بڑا زاہد ہے، بڑا پرہیزگار ہے، یہاں اس کے بچے ہوا کھاتے ہیں۔ میرے پاس کہنے لگے اس کتاب کا ترجمہ کر دو، تو میں نے کہا جی کر دوں گا، دینی کتاب مذہبی کتاب تھی۔ کہنے لگے کہ کیا؟ میں نے کہا 40,000 روپے لوں گا۔ کہنے لگے 40,000 روپے؟ میں نے کہا جی ہاں، مجھے پتا تھا نہ اس نے ترجمہ کروانا ہے نہ میں نے کرنا ہے، سمجھا کہ نہیں، میں نے کہا 40,000۔ کہنے لگے جی فلاں آدمی جو ہے وہ تو بغیر پیسے لیے کر دیتا ہے۔ میں نے کہا اتفاق یہ ہے اس کے بچے ہوا کھاتے ہیں، میرے بچے روٹی کھاتے ہیں۔ میرے قبلہ زہد یہ نہیں ہے، انسان زاہد وہ ہے کہ عبادت بھی متناسب ہو، شجاعت بھی متناسب ہو۔ آئیے حضرت علی علیہ السلام کی ذات کو جامع الازداد کہا جاتا ہے، علی کو میدان جنگ میں دیکھیں تو ایسا لڑیں گے کہ دنیا کہے گی کہ اسے نماز سے کوئی رابطہ نہیں ہے، اور جب حالت نماز میں دیکھیں تو ایسی نماز پڑھیں گے کہ لوگ دوڑ کے آتے تھے بسا اوقات جناب زہرا کے گھر پہ آ کے دک الباب کہتے تھے، کہتے تھے بنت رسول علی وفات پا گئے ہیں۔ کہا کیسے؟ کہا میں نے دیکھا باغ میں نماز پڑھ رہے تھے، ایک دفعہ اللہ اکبر جب کہتے ہیں تو چیخ نکلتی ہے علی کی، زمین پہ گر پڑتے ہیں، معلوم ہوتا ہے خشک لکڑی پڑی ہوئی ہے۔ بی بی فرماتی ہیں تم نے ایک دفعہ دیکھا ہے اللہ حضرت علی کو اللہ کی عبادت میں رات بھر میں کئی دفعہ ایسی حالت طاری ہوتی ہے، کیونکہ علی جانتا تھا کس کی نماز پڑھ رہا ہوں، اس کی نماز پڑھ رہا ہوں جس نے علی کو علی بنایا۔ اس خالق کے سامنے جب کھڑتا ہے تو یہ نہیں دیکھتا ہے کہ معصیت ہو، معصیت ضروری نہیں، خالق کا احسان کو ہی جتانا اور اس کا بدلہ دینا اور اس کا معترف ہونا یہ انسانیت ہوتی ہے۔ اگر وہ لڑائی کے مقام میں آتا ہے تو، اور اگر علم کے مقام پہ بیٹھتا ہے تو دنیا اسلام جانتی ہے کہ علی کے فتوے آج بھی موجود ہیں، حضرت علی علیہ السلام کے فتوے، کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ علی نے کسی علم میں کہا ہو کہ مجھے نہیں آتا، کہ اگر فلانا ہوتا تو بتلا دیتا، کسی نے نہیں کہا، بلکہ ہمیشہ علی علیہ السلام علم کے مقام پہ فرماتے تھے لوگوں آؤ، اگر تم نے تورات پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھو، زبور پوچھنی ہے تو مجھ سے پوچھو، اگر وہ احکام پوچھنے ہیں تو مجھ سے، قرآن کا مطلب پوچھے تو مجھ سے پوچھو، کیونکہ قرآن جاتے بغیر شہر میں ہوا ہے، باہر میں ہوا ہے، جہاں بھی ہوا ہے، میں پیغمبر کے ساتھ تھا، ایسے ساتھ تھا جیسے اونٹنی کے ساتھ اس کا بچہ ہوا کرتا ہے۔ اور میرے قبلہ اگر قضاوت کے مقام پہ آتا ہے، جب فیصلہ دینے کے مقام پہ بیٹھتا ہے تو پھر ایسی قضاوت کرتا ہے دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ آج کل کے قاضیوں کے لیے رہنمائی چھوڑ گئے ہیں میرے مولا علی علیہ السلام، حکومت کرنے کا طریقہ بتلا گئے۔ ہمارے جسٹس کیانی مرحوم ہوا کرتے تھے، وہ انہوں نے انگریزی میں خطبے کا ترجمہ کیا جو حضرت علی علیہ السلام نے مالک اشتر کو لکھا تھا جب مصر میں تھے، کہ کیسے حکومت کرنی ہے، اور وہ امریکہ میں پڑھایا جاتا ہے، بلکہ ایک بزرگوار میرے اساتذہ میں ہے، بہت بڑے فلسفی بھی تھے میرے، ان وہ اساتذہ میں نہیں ہیں، ان کے جو نقل کیا ہے وہ ہیں، وہ جب گئے جرمنی میں اس زمانے میں کہتے تھے کہ میں نے ایک فلسفی سے جا کے ملاقات کرنے کی کوشش کی، ہاں تو اس نے تو پہلے مجھے وقت نہیں دیا، اور وقت جب دیا تو میں گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کی میز پہ نہج البلاغہ پڑی ہوئی ہے۔ میں نے کہا نہج البلاغہ اور تم؟ کہنے لگا جتنے اسرار ہم نے نہج البلاغہ سے لیے مسلمانوں نے نہیں لیے ہیں۔ اور اس نے کہا کہ گفتگو کرنی ہے، کہنے لگا پہلے مجھے یہ تو بتلاؤ اسلام سے کس سے تعلق رکھتے ہو؟ اب میں نہیں کہوں گا۔ کہنے لگا کہ میں پورا ٹھیک ہے بات کروں۔ قبلہ نہج البلاغہ کو آپ جب اسرار دیکھیں گے اور علم حضرت امیر، قسم خدا کی قرآن معجزہ ہے نبی کی نبوت کا، اور ناز البلاغا موجودہ ہے، علی کی امامت کا موجودہ ہے جو آج موجود ہے. کلام الامام، کلام الامام، امام الکلام. میں نہیں جاتا ہوں تفصیل میں، قضاوت میں ہے، دنیا عاجز ہے. امام امام الکلام، میں نہیں جاتا ہوں تفصیل میں، قضاوت میں ہے، دنیا عاجز ہے. ایک آدمی کو پکڑ کے لاتا ہے، یہ کہتا ہے یہ میرا غلام ہے، وہ کہتا ہے یہ میرا غلام ہے، گواہ بھی کوئی نہیں ہے. آپ در کہیں گئے، نہیں فیصلہ ہو سکا تھا کیونکہ نہیں جانتے تھے کہ کس کا غلام ہے. کہا کہ بلاؤ علی کو، وہی فیصلہ دے گا. حضرت نے انہیں پہلے موعظہ فرمایا، دیکھو جو غلام ہے نا وہ تسلیم کر لے، اقرار کر لے، اپنے مالک کے ساتھ چلا جائے. دونوں مصر تھے، سمجھے تھے کہ یہ بھی ویسے ہی ہوں گے. وہ کہتے تھے کہ یہ غلام میرا ہے، وہ کہتا تھا یہ میرا غلام ہے. حضرت نے فرمایا کہ میں وہ فیصلہ کروں گا کہ آج دنیا دیکھ لے گی اور معلوم بھی ہو جائے گا غلام. نفسیاتی فیصلہ کیا حضرت امیر علیہ السلام نے، دیوار میں دو سوراخ کرائے، ایک سوراخ ادھر ایک سوراخ ادھر کرایا، کہا دونوں کو گردنے اندر کر دو. بلال کو اشارہ کیا نہیں، کیونکہ بلال شیعہ تھا. میں یہ لفظ کہہ گیا ہوں، شیعہ امام کا حکم کبھی نہیں ٹالا کرتا. جب امام حکم دے تو پھر مانتا ہے، اسی کا نام تو شیعہ ہے. بلال کو کہا دیکھو وہ دنیا دیکھ رہی ہے، وہ ان کے سارا اندر ہے. کہتے ہیں کہ نہیں، فوراً متوجہ تھے. کہتے ہیں بلال، کہنے کہ جی مولا جاؤ غلام کی گردن اڑا دو. یہ کہنا تھا جو غلام تھا اس نے سر کھینچ لیا. کہنے لگے یہ غلام ہے، یہ مالک ہے، جاؤ. اس قسم کا فیصلہ دنیا نہیں کر سکے گی. اور جائیے، قضاوت علی علیہ السلام کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں جو نادر ہیں. آپ نے تو سنا ہے بچے کا. ہاں ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے کہ یہ لڑکا میرا ہے، لڑکی اس کی ہے. وہ کہتی ہے نہیں، لڑکا میرا ہے، لڑکی اس کی ہے. ایک دوسرے کی نزاح ہے. آئیے فیصلہ کیجئے، کوئی گواہ نہیں ہے، واقعی کوئی نہیں ہے. حضرت امیر علیہ السلام نے وہاں فیصلہ کیا ہے. فرماتے ہیں جاؤ اس عورت کا دودھ بھی لے لو، اسے بھی وادن کرو، اس کا بھی لے لو، جو اس کا بھی وادن کرو. جو بھاری نکلے وہ ماں ہے لڑکے کی. دیکھیے کارخانہ قدرت نے کیا انتظام کیا، لڑکی نازک مزاج ہے، اس کے لیے دودھ بھی سبق بنایا ہے. یہی کارخانہ جو اندر بنا رہا ہے نا، پھر کہتے ہیں خدا کو نہیں پہچانتے، بہترین دودھ بنا رہا ہے، ہر ایک کے لیے مناسب دودھ بنا رہا ہے. اور پھر جناب وہ مرکز جہاں سے دودھ نکلنا ہے اس کے لبوں کے مطابق بنا دیا ہے. بڑا مہمان نازک مزاج ہے. میں آج خلاصہ بتلاؤں، معصومین علیہ السلام، چونکہ ذات علی علیہ السلام کا نام لیتا ہوں، اول معصوم ہے پیغمبر علیہ السلام کے بعد. ہر معصوم میں جتنی صفات مانویہ ہیں کوئی دوسرے سے زیادہ نظر نہیں آئے گی، متناسب نظر آئیں گی. شجاعت، عدالت، حکمت، قضاوت، علم. آپ دیکھیں گے نہیں یہی کہ علم میں لگا ہوا ہے، پڑھنے میں لگا ہوا ہے، باقی نہ عدالت ہے نہ حکمت ہے نہ کوئی چیز ہے، نہ یہی کہ نماز میں لگا ہوا ہے. معاف فرمائیے گا، مجالس کرتے ہیں، اگر آپ عادل بنتے ہیں تو پھر متعادل مجالس کرو، جہاں رونا بھی ہو، فضائل بھی ہوں، اصلاح نفس بھی ہو اور احکام بھی ہو، تب تو مجلس ہوگی متعادل، تب تو ہوگی متناسب. اور اگر ایک چیز میں ابھر گئے تو ساری چیزیں باقی پس پردہ چلی جائیں گی، جس سے معاشرہ نہیں سدھر سکے گا. وہاں پر سدھارنا ہے تو آل محمد علیہ السلام. کہا جاتا ہے قبلہ علی جامع الازداد ہے، یعنی ساری زدیں جمع ہونا، آگ اور پانی. ایسی جنگ ہے انسان کے درمیان نفس کی اور جسم کی، ایسا جہاد ہے کہ جس کو پیغمبر علیہ السلام نے بھی فرمایا جہاد اکبر ہے. علی جہاد اصغر کے مالک نہیں تھے، جہاد اکبر کے مالک تھے. اور ہمارا ہر امام ایسا ہوتا ہے. میرے قبلہ، کسی کو آگ سے بچانا آسان نہیں ہے، کسی کو جہنم سے بچانا آسان نہیں ہے. معاف فرمائیے گا، یہی واقعہ جو آج کل آپ امام زین العابدین ہیں، ایک بازار سے گزر رہے ہیں، ہاتھ آپ کے بندھے ہوئے ہیں، گلے میں توک ہے، پاؤں میں بھی زنجیر پڑے ہوئے ہیں،
ایک آدمی یہ لفظ کہہ دیتا ہے الحمدللہ الذی فضحکم، یہ جملہ ہے، حمد ہے اس خدا کا جس نے تمہیں ذلیل کیا ہے، نعوذ باللہ، وہ ذلت کو یہی سمجھتا تھا، تمہیں ذلیل کیا ہے، اور جو جملے بکواس اس کی منہ میں آتے گئے کہتے گئے، اب اتنا بھی نہیں کر سکتا تھا، امام ایک تھپڑ مار دیتا، جانتے تھے یہ جاہل ہے بیچارہ، یہ پروپگنڈے سے متاثر ہے، اس کو غلط پروپگنڈا کیا گیا ہے۔ حضرت فرماتے ہیں یا شیخ حل قرات القرآن، اے شیخ کبھی قرآن بھی تو نے پڑھا ہے؟ کہتا جی ہم نے پڑھا ہے۔ کہا کہ کبھی یہ آیت بھی پڑھیے وآت ذا القربا حقہ، کہ اللہ فرماتا ہے نبی کو کہ قربا کے حق ادا کر، پڑھیے۔ کہنے لگے امام زین العابدین فرمائے نحن ذو القربا، جس آیت کو تم نے پڑھا ہے وہی ہم ذو القربا ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ آیت پڑھی ہے وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، نے کہا ہاں میں نے پڑھی ہے۔ کہنے لگے حضرت فرمانے لگے ہم ذی القربا ہیں۔ کبھی حضرت نے فرمایا یہ آیت پڑھی ہے کہ جیسے میں نے ہاں کا اس دن أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، حضرت فرماتے ہیں ہم ذی القربا ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ آیت پڑھی ہے إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ اہل البیت و یطہرکم تطہیرا، ہم اہل بیت رسول ہیں۔ شیخ کا یہ سننا تھا، اس نے امامہ اپنا زمین پہ ڈالا، امام کے پاؤں پہ گر جاتا ہے، کہتا ہے کہ مولا حلی من توبہ، میں تو نہیں جانتا تھا کہ آپ وہ ہیں۔ میرے قبلہ کیا پروپگنڈا کیا گیا تھا، ہر بازار میں ڈھنڈور جی پیٹتا تھا جب بھی داخل ہوتے نا کسی شہر میں، کہتے تھے آؤ تماشا دیکھنے کے لیے، ہم باغی کی اولاد لا رہے ہیں۔ یہ پروپگنڈے ہوتے تھے، بیچارے لوگ متاثر ہوتے تھے، اور قسم خدا کی امام زین العابدین علیہ السلام نے جب وہ کہا کہ علی من توبہ، کیا میری بھی توبہ ہے، یہ جملے تو نہیں ہے یہ میں کہتا ہوں، حضرت نے فرمایا ہاں تیری بھی توبہ ہے میں یہ کہا کرتا ہوں، حضرت فرماتے پھر شام جا کس لیے رہا ہوں میں، لوگوں کو توبہ کا دروازہ بتلانے کی کہ لوگ آئیں توبہ کریں۔ جب جناب امام زین العابدین شام میں جاتے ہیں، میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ 3 دن دروازہ شام پہ آل محمد بیٹھی ہوئی ہے، اور شام کے بازار سجائے جا رہے ہیں، آئینہ کاری ہو رہی ہے، لوگ لباس پہن رہے ہیں، ڈھول بجائے جا رہے ہیں، استقبال ہو رہا ہے۔ قسم خدا کی نہ سوال کرنے والی بی بی نے شمر سے سوال کیا۔ اب معمولی نہ سمجھیں، جناب زینب خاتون بعد میں ہے، سکینہ خاتون نے کہا بعد میں ہے جناب زینب خاتون فرمانے دے شمر میں ایک تم سے سوال کرتی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ کہیے، کہنے لگی ایسی جگہ سے لے جاؤ جہاں لوگ کم ہو تاکہ دیکھنے والے لوگ کم ہوں۔ اس ملون وہاں سے لے کے گیا کہ جہاں لوگوں کی کثرت تھی۔ دوسرا ایک سوال ایک بی بی نے کیا ہے، ہاں وہ کہتی ہے کہ اچھا اتنا کرو یہ جو سر نیزے پہ ہے نا اسے آگے لے جاؤ، مسجد میں نہ رکھو تاکہ لوگ جو ہے نا وہ سروں کو دیکھتے رہے ہماری عزت۔ میرے بھائیو خدا تمہیں جزائے خیر دے، میں نے ایک روایت میں دیکھا ہے اور صاحب ریاض القدس وغیرہ نے نقل کیا اور کوئی بعید بھی نہیں ہے، کئی ایک عورتیں بیٹھی تھیں جنہوں نے یہ سمجھا تھا جو آنے والا ہے وہ حسین ہے، علی کا بیٹا ہے۔ اس نے یہ کہہ رکھا تھا کہ جب علی کے بیٹے کا سر میرے سامنے ہے تو مجھے بتلانا، اسے ام حجاب کہا جاتا ہے، کیونکہ علی علیہ السلام نے اس کے شوہر کو مارا ہوا تھا، اس کے بیٹے کو مارا ہوا تھا، وہ انتقام لینا چاہتی تھی۔ ام حجاب بیٹھی ہے چھت پہ جب امام حسین کا سر گزرتا ہے، کاش یہ کربلا نہیں ہے، وہاں سے ایک پتھر لے کے ایک ایسی جگہ مارتی ہے جہاں پیغمبر چوما کرتے تھے۔ جناب زینب خاتون نے دیکھا، بعد میں ام کلثوم نے دیکھا، کہا میرے خدایا اس کو یہاں دنیا میں آتا عنایت فرما جو میرے بھائی کو مرنے کے بعد بھی پتھر مار رہے ہیں۔ جزاکم اللہ تعالی، خدا آپ کو جزا دے، انشاءاللہ میں گیا تو فاطمہ الزہرا سے ہاتھ کروں گا کہ بی بی ہیں ہم میں تقصیرات،
ہم گناہگار تو ضرور ہیں لیکن ایسے ماحول میں تیرے بیٹے کو رونا اور مجلس قائم کرنا کوئی آسان نہیں ہے۔ میرے بھائیو امام فرماتے ہیں کہ جب ہمیں دربار میں لیا گیا تو تمام بچوں کو عورتوں کو ایک رسی میں باندھا گیا تھا، میرے باتوں میں رسی ہے جناب زینب خاتون کی رسی ہے، بعد کتابوں میں آ جاتا ہے کہ بچوں نے اپنے ہاتھ رکھے ہوئے تھے اپنے گلے پہ کہ کبھی تنگ ہو جاتے تھے۔ خدا جزائے خیر دے۔ اب جب جاتے ہیں نا شام کے دربار میں، میں پورا قصہ نہیں پڑھا کرتا، فوراً کہا جاتا ہے کہ جاؤ انہیں قید کر دو۔ قید ہو کے روایت میں یہی ہے، ایسی جگہ جس کی چھت بھی نہیں تھی قید خانے میں، اللہ یقین ہارون والا بادن کہ جسے نہ گرمی روکتی تھی نہ سردی روکتی تھی۔ اب قید خانے میں میں نے اس دن عرض کیا تھا، پتہ نہیں کتنے دن رہے، لیکن حالت یہ ہو گئی تھی کہ جب سردی روکنے والی بھی کوئی شے نہیں ہے، گرمی روکنے والی بھی کوئی شے نہیں ہے، ہاں تو صورت متغیر ہونے لگ گئی تھی۔ کبھی کبھی امام کا سانس رکنے لگ جاتا تھا، دروازے پہ کھڑے ہو جاتے تھے امام زین العابدین، چھوٹا امام محمد باقر بھی شہر کھڑا ہو جاتا تھا۔ جب دیکھتے تھے کہ لوگ آگے جا رہے ہیں آ رہے ہیں، بچے بھی ہیں، تو بچے پوچھتے تھے امام سے کہ یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، امام فرماتے تھے اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، تو وہ بچے کہتے تھے کیا ہمارا کوئی کام نہیں ہے، کیا ہمارا کوئی گھر نہیں ہے کہ جہاں ہم جائیں، کیونکہ بچوں کو یہی بتلایا گیا کہ تمہارے باپ مسافرت میں ہیں، جب آئیں گے تو واپس جائیں گے۔ اب بچے یہی تمنا رکھتے تھے کاش ہمارا بھی کوئی گھر ہوتا۔ میرے بھائیو عزاداروں، اب جناب امام زین العابدین کو حالات نے بدل دیا، یعنی حالات ایسے ہو گئے کہ یزید نے سمجھا تھا کہ میں اپنا دبدبا دکھاؤں گا، اب شام والے لوگوں کو پتا چل گیا کہ یہ باقی نہیں ہے، یہ آل رسول ہے۔ میں نے بعض کتابوں میں دیکھا ہے کہ شام کے لوگ ایک دوسرے کو گلے ملتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمارے گناہ کیسے بخشے جائیں گے، ہاں کہ جبکہ ہم نے آل رسول کی توقیر کی ہے، ہمیں تو کہا جاتا تھا یہ باقی ہے، یہ تو فاطمہ زہرا کی اولاد ہے۔ وہ ایک دوسرے سے جدید نے تقسیم کر دیے قرآن کے اجزاء کے، لوگ بیٹھ کے یہ باتیں نہ کریں قرآن پڑھا کریں۔ آخر میں کسی نے مشورہ دیا کہ اگر زینب یہاں رہ گئی اور امام زین العابدین یہاں رہ گئے تو انقلاب آ جائے گا۔ اب یہ
کہیں گے مہاراج
کیونکہ اگر میں روتی تو بچے ساتھ تھے، میں رہی سے قافلہ تھی، ہاں تو ان کی کیا حالت ہو؟ اگر یہ ہمیں چھوڑنا چاہتا ہے تو ایک گھر خالی کرا دے جس میں ہم آزاداری کریں گے۔ آزاداری کے لیے اب گھر خالی کرایا گیا، میں نے اس دن عرض کیا تھا شاید کسی مجلس میں، بیویاں عورتیں آتی تھی تعزیت کے لیے، بی بی کوئی مرثیہ نہیں پڑھتی تھی، یہ فرمایا میرا اکبر مارا گیا، میرا عباس مارا گیا، قاسم مارا گیا، مجھے قید کیا گیا، صرف ایک جملہ فرماتی تھی اور تو میرا بھائی پیاسا مارا گیا ہے، وہ دل آخیت شانہ۔ اب یہ بی بی جب واپس آتی ہے، میں نے یہی جملہ عرض کرنا ہے، ہزاروں خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ اب چھوٹ کے یہ اربعین ختم ہو رہا ہے نا، یہ چھوٹ کے اب مدینے کے قریب پہنچنے والا ہے یہ قافلہ۔ امام فرماتے ہیں بشیر تیرا باپ شاعر تھا، اگر تو بھی شعر کہتا ہے تو جا لوگوں کو اعلان کر دے کہ آ گئے ہیں کربلا کے مسافر۔ بشیر جاتا ہے اعلان کرتا ہے لوگوں، امام زین العابدین فلاں جگہ ہیں، جس نے جانا ہے دیکھنے کے لیے جائے۔ بشیر کہتا ہے کہ ایک دفعہ مدینے سے رونے کی آواز آئی جیسا کہ رسول خدا کا انتقال ہو گیا، زن و مرد سوائے بوڑھوں کے کوئی گھر نہیں رہا تھا، سارے مدینے سے باہر نکل گئے۔ بشیر ایک روایت میں آتا ہے، بشیر گزرتے گزرتے ایک گلی سے آیا ہے، دیکھا کہ ایک عورت کھڑی ہوئی ہے، ایک بچہ ہے اس کے پاس۔ یہ عورت کہتی ہے اس بچے سے کہ اس سے پوچھا عباس بھی آیا ہے یا نہیں آیا، عباس بھی آیا؟ یہ جناب حضرت عبید اللہ سے ام البنین کری تھی، جب یہ پوچھا تو کہتا ہے جاؤ سیاہ لباس پہن لو، تیرا باپ میں نے دو جملے عرض کر دیے آزاداروں، میرا دل چاہتا ہے میرے لیے التماس دعا، مر جاؤں تو کبھی فاتحہ پڑھ دینا، خدا تمہیں زندگی دے تمہاری اولاد کو، خدا کرے مجالس قائم کرتے رہو، اب ٹھاٹھے مارتے ہوئے لوگ آ رہے ہیں، یہ مدینے کی طرف بی بی پاک گھر میں نہیں جاتی، سیدھی جاتی ہیں اپنے نانے کی قبر پر، کہتی ہے نانا میں بھائی لے گئی تھی واپس نہیں لائی، نانا میرے بھائی کا سر بازاروں میں پھرایا گیا، ایک جملہ ہے جو صاحب ریاض القدس نے لکھا ہے، کہتی ہے نانا اگر یہ نامحرم نہ کھڑے ہوتے تو میں اپنا قمیض اتار کے بدلا دی، کہ تیری امت نے میرے ساتھ کون سا دے رہا، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب، یا محمود بحق محمد، یا علی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ وآلہم السلام، خدایا ہم بڑے گناہگار ہیں، تیری رحمت بڑی وسیع ہے، یہ دربار حسینی ہے، ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں دین اسلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما، ہمارا حشر و نشر محمد و آل محمد کے ساتھ قرار دے، ہماری اس مجلس کو قبول فرما، بانیان مجلس معانین مجلس پڑھنے والے کے عمل کو قبول فرما، ان کے جو حوائج شریعہ انہیں پورا فرما، ہمارے امام زمان کا جل ظہور فرما، علماء عالم مراج دین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم اور دائم رکھ، خدایا اس مملکت اسلامی دوسرے ممالک اسلامی یہ حقیقت میں ملک جس کا ہے مملکت اسلامی کو کفار کے شر سے محفوظ رکھ، تمام مومنین کی ارواح کے لیے سورہ فاتحہ